موقع ہے کہ آج ایک عرصہ دراز کے بعد لانڈی کے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آج اگر میں آپ سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے بچپن کا بڑا حصہ لانڈی میں گزرا ہے اور میں 12-13 سال کی عمر میں دارالعلوم میں جب دارالعلوم قائم ہوا تھا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا اور وہ لانڈی تھا. آج آپ جس کو داؤد چورنگی کہتے ہیں وہ کسی وقت 89 چورنگی کہلاتی تھی اور 89 کا لفظ شاید آج کے بچوں اور نوجوانوں کو پتہ نہ ہو کہ 89 کیا چیز تھی. وہ 89 کے نام سے ایک بس چلا کرتی تھی جو لی مارکیٹ سے چلتی تھی اور ملیر ہوتی ہوئی اور ہمارے میں ہم زبان کو زمانے میں لسبلا ہاؤس میں رہتے تھے تو لسبلا ہاؤس سے ملیر ہوتی ہوئی یہاں آ کر رکتی تھی. یہ اس کا اسٹاپ تھا اس لیے اس کو 89 چورنگی کہا جاتا تھا یا اٹنائی کا علاقہ کہا جاتا تھا. اور وہ ہمارے لیے ایک نعمت تھی کہ ہم جب خود لسبلا ہاؤس میں رہتے تھے اور دارالعلوم آنا ہوتا تھا تو دو ہی بسیں ہوتی تھیں, ایک 47 نمبر 47 اور دوسرے 89. تو ان بسوں کے ذریعے ہم یہاں آ کر اترتے تھے اور یہاں سے دارالعلوم پیدل جایا کرتے تھے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہولت بخشی کہ 89 کے بعد آگے کورنگی آباد ہو گئی اور کورنگی کے 5 نمبر چراغ ہوٹل جو آج بھی شاید ہے وہاں تک بس جانے لگی تو ہمارا پیدل چلنے کا فاصلہ کم ہو گیا. چراغ ہوٹل پہ جا کر اتر جاتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے پیدل جاتے تھے اور اس وقت کورنگی ٹاؤن شپ کا اور نام و نشان نہیں تھا, لہذا ایک بڑا طویل صحرا اور جنگل عبور کر کے جایا کرتے تھے. لہذا میں اگر یہ کہوں کہ ہمارا بچپن 12-13 سال کی عمر میں وہ لانڈھی ہی سے وابستہ ہے تو میں لانڈھی کا ہی ایک رہنے والا سمجھا جاؤں گا. اس واسطے مدت دراز کے بعد یہ آج لانڈھی میں آنے کا اتفاق ہوا. پہلے بسوں میں ڈنڈے پکڑ کے لٹک کر آیا کرتے تھے, آج مرسیڈیز میں آ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہاں سے ہمیں کہاں پہنچا دیا, یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور یہ سمجھ لو میرے دوستو اور بھائیو, آج لوگ خاص طور سے طالب علم وہ جب اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عالیشان گھروں میں رہ رہے ہیں, شاندار کاروں میں سفر کر رہے ہیں, ہوائی جہاز میں سفر ہو رہا ہے, تو کبھی کبھی ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ کو یہ ایس و آرام میسر ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ایس و آرام اس وقت ملا ہے جب بغیر بجلی کے, بغیر پانی کے, بغیر کسی سواری کے پیدل چل کر جب تعلیم حاصل کی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بھی عطا فرمایا. ہم نے جس طرح طالب علم میں گزاری ہے آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ بتائیے یہاں سے اگر پیدل جائے دارالعلوم اور صحرا ہو جس میں کتے بھونکتے ہوں, کتے پیچھے لگ جاتے ہوں, اور پھر وہاں جا کر لالٹین کی روشنی میں تکرار کرتے ہوں اور لالٹین کی روشنی پانی جو ہے ہمارے پاس وہ شرافی گوٹ سے ایک गधा गाड़ी में लाया जाता था और सारे तलबा जो हैं अपने बर्तन ले जाकर उसमें भरते थे। और 3 साल हमने इस तरह तालीम हासिल किया। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इस वक्त तलबा की भी बड़ी तादाद मुझे नज़र आ रही है, उलमा तलबा की। तो बात यह है कि अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के खातिर अपने आप को बख्श कर देता है, चाहे वो कितनी मशक्क़तें उठा कर कर रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को कबूल फरमाते हैं और उसकी मेहनत को कबूल करके उसको अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से दुनिया और आखरत की नेमतों से नवाजते हैं। बस ये कि पेश नज़र पैसा ना हो, पेश नज़र अय्याशी ना हो, पेश नज़र नौकरियां ना हो, पेश नज़र मुलाजमतें ना हो, पेश नज़र ये हो कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को पढ़कर अपने अंदर उसको बसाना चाहता हूँ और उसका पैगाम दुनिया की आखिरी हदूद तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके राह में जो मशक्क़त आए सर आँखों पर उसको उसका इस्तकबाल करता हूँ। तो जब एक मरतबा बंदा दुनिया को ठोकर मार देता है इस ख्याल से, दुनिया को ठोकर मार देता है कि मैं अल्लाह का हूँ, मैं मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत चाहिए, उसकी आखिरत चाहिए। जब एक मरतबा सच्चे दिल से ठोकर मार देता है तो मुशाहदा यह है कि ताती ही दुनिया वहिया रागिमा, दुनिया उसके बाहर जलील होकर आती है। वो ठोकरें मारता है मगर आकर लिपटती है, बशर्ते के दुनिया को ठोकर मारने में नीयत ये बात इस बात की ना हो कि आगे जाकर मुझे दुनिया मेरे पास जलील होकर आएगी, नीयत अल्लाह की रजा करने की हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुशाहदा हमने बेशुमार जगहों पर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया भी उनके आगे ऐसी फैला दी कि वो ठोकरें मारते हैं और आ जाती है, लिपटती आकर। दुनिया का खासा यह है जो उसकी तरफ भागेगा दुनिया उससे भागेगी और जो उससे भागेगा दुनिया उसकी तरफ भागेगी, यह दुनिया का खासा है। लिहाजा तालीम के बारे में अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल करते वक्त सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की रजा के कोई बात पेश नज़र ना हो, ना हुब्बे चाह हो, ना हुब्बे माल हो, नहीं हो कि मैं बड़ा कहलाऊंगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से दुनिया भी उसके कदमों में लाकर ढेर करते हैं। अब ये कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए काम करता है तो उसको हर आन इस बात का जायज़ा लेना होता है कि मेरा कौन सा काम है जो सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। हर आन उसके दिल में यह एहसास होना चाहिए कि मुझे देखने वाला देख रहा है, हर आन उसके दिल में यह ख्याल होना चाहिए कि मेरी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो जाकर रिकॉर्ड हो रहे हैं और मुझे उनके एक एक लफ्ज़ का जवाब देना है अल्लाह तबारक व तआला के सामने। और उसके नतीजे में इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी को ढालना होता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसे हज़रात का मजमा है जो मस्जिद में आने वाले हैं, नमाज बाजमात पढ़ते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसका शुक्र अदा जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन दीन के कुछ शोबे ऐसे हैं जो हम भुलाए बैठे हैं और उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, वो है मामलात, मआशरत, अखलाक। मामलात आया हमारे ठीक हो रहे हैं कि नहीं, हमारी तनख्वाह हलाल हो रही है कि नहीं, अगर हम किसी जगह मुलाजिम हैं तो उसको पूरा वक्त दे रहे हैं कि नहीं। कुरान करीम में फरमाया वैलुन लिल मुतफ़फ़ीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अला नासि यस्तौफ़ून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, दर्दनाक अजाब है उन लोगों के लिए जो डंडी मारते हैं। کہ دوسرے سے اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لیں گے، ایک ایک پیسے میں جان دیں گے، اور اپنا حق کسی کو دینا ہو تو اس میں ڈنڈی مار جائیں گے۔ اس کے اوپر فرمایا بیل ہے، ان کے لیے زبردناک دردناک عذاب ہے۔ تو اگر ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، اگر وہ 8 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے کی بھی کمی کرے گا تو وہ اس کم ناپنے کم تولنے کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہ کوئی دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ملازمت کے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے فرائض ان کے ذمہ موجود ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، مخلوق و خدا انتظار میں ہے، اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ یہ تلاوت ان کو کہیں اجر کا سبب نہیں بنے گی، یہ گناہ کا سبب بنے گی، اس لیے کہ تم نے جو وقت تھا کسی کے حق کا وہ دبایا، وہ مارا اور کسی اور کام میں لگ گئے۔ اب اس کا خیال کہ آیا میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، معاملات میں جو روٹی کھا رہا ہوں، جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ حلال ہے طریقے سے حاصل ہوا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پر رشوت لے لیتا ہوں، رشوت دے دیتا ہوں؟ اس کا خیال۔ معاشرت میں یہ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ارشاد ایسے فرمائے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو ہمارا سارا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے۔ ایک ارشاد یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور حضرات فقہا اور محدثین نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان ہی کی تو ایک اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ عام طور سے تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں، لیکن کسی بھی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اتنا شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے پہنچانے کا، اتنا بچانے کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی کو نفسیاتی ذہنی تکلیف بھی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتناجى اثنان دون ثالث، دو آدمی بیٹھ کر، جہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں تو 2 آدمی بیٹھ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، وہ تیسرا آدمی شرمندہ ہوگا کہ بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی تکلیف اس کو پہنچے گی، لہذا فرمایا لا يتناجى اثنان دون ثالث۔ تو ہر طرح کی تکلیف زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، طرز عمل سے ہو، رویے سے ہو، تمہارے چہرے کے انداز سے ہو، اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ مسلمان کا کام ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل عام رواج ہے، اور خاص طور سے ہمارے دینی حلقوں میں تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے، بس مصافہ لازم اور واجب ہے، سمجھے نا؟ مصافہ کیا ہے؟ لازم واجب، جان دے دو مصافہ ضرور کرو، دوسرے کی جان لے لو مصافہ ضرور کرو، کسی کے ہاتھ اس کے کندھے کے اوپر ڈال کر کسی طرح پھیلاؤ اور مصافہ ضرور کرو۔ میں ایک جگہ ایسے ہی مجمع تھا، خطاب ہو رہا تھا، تو دیکھا وہاں سامنے مسجد کے اندر کھڑکیاں تھیں، تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اندر آئیں، اب وہ کھڑکی ہے تو کھڑکی کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے۔ میں اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا حکم دیا ہے اور سلام کے جواب کا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی مستحب ہے، کوئی دو مسلمان محبت سے مصافحہ کرے تو مستحب ہے، لیکن ایک مستحب کے لیے کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا جو گناہ کبیرہ ہے، ایک مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بڑے آرام سے ہم کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی دین کے خلاف کام کیا۔ مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب، पता ही नहीं चलता। तो मालूम हुआ कि दीन की सही समझ हमारे अंदर अभी तक पैदा नहीं हुई। बेशक हम नमाज पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा असर होता है, और बेशक हम मस्जिदों में आ जाते हैं, बेशक हमने दाढ़ी रखी हुई है, बेशक हमने लिबास शरीयत के मुताबिक पहना हुआ है, ये सारी इतनी बड़ी नेमतें हैं कि जिनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन दीन इनमें मुनहसिर नहीं, दीन इनमें मुनहसिर नहीं है। ये सब दीन के तकाजे हैं, तुम्हारी ज़ात से किसी इंसान को मामूली तकलीफ भी ना पहुँचे तब बनोगे सही माने मुसलमान। और अगर तुमसे कोई तकलीफ पहुँच रही है, चाहे ज़बान से पहुँच रही हो, ये ज़बान बड़ी बड़ी नाजुक चीज़ है। एक तरफ नेमत इतनी बड़ी है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं, आज हमें मुफ्त मिल गई है, कदर नहीं होती। अगर उस किसी ऐसे शख्स को देखो कि जिससे बोलने की ताकत सल्ब कर ली गई हो, वो सारी दुनिया की दौलत खर्च करके चाहेगा कि किसी तरह मुझे कुव्वत गोयाई वापस मिल जाए। मैंने एक शख्स को देखा कि किसी घर दूसरे मुल्क में था, बस उसके जो गले का हंजरा है जिससे आवाज़ निकलती है, उसमें कोई मसला ऐसा पैदा हो गया था कि वो अगर आवाज़ वो कोई बात बोलना चाहे तो बोल नहीं सकता। तो डॉक्टरों ने उसको एक आला दे रखा था इस किस्म का कि जब तुम बोलना चाहो तो यहाँ लगा उसको, वो यहाँ लगा कर बोलता था तो वो भी कुछ जानवरों की सी आवाज़ निकलती थी। तो मैं उसको देखता था कि वो एक बात कहना चाह रहा है, उसके दिल में है कि मैं ये बात कह दूं, लेकिन बात इसलिए नहीं कह सकता, पहले वो आला तलाश करेगा कहाँ है और फिर जहाँ यहाँ लगाएगा और फिर बोलेगा। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह आपने कैसी नेमत हमें अता फरमा दी है, ज़बान की नेमत, ऐसी नेमत कि एक मरतबा ज़बान से सुभान अल्लाह कह लो, सुभान अल्लाह कह लो, मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाता है। एक मरतबा सुभान अल्लाह कह लो और अल्हम्दुलिल्लाह कह लो, तमलाउल मीज़ान हदीस में आता है, मीज़ान को भर देता है अल्हम्दुलिल्लाह यह कलिमा। ये ज़बान ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी जहन्नम के सातवें तबके से निकलकर जन्नत के आला तरीन तबके में पहुँच जाता है, सिर्फ इस तरह कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, 70 बरस का काफिर भी हो वो जहन्नम से निकल के जन्नत में पहुँच जाता है। ऐसी नेमत अल्लाह ने दी है ज़बान की, लेकिन इस ज़बान को जो सरकारी मशीन हमें मिली हुई है मुफ्त, हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, झूठ में, गीबत में, बोहतान तराजी में, दूसरों की दिलाजारी में, दूसरों की तौहीन में, ये सारी जो इस्तेमाल हो रही है ज़बान दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, ये बजाय हमारे लिए जन्नत का रास्ता खोलने के ये जहन्नम की तरफ ले जा रही है। तो एक हदीस आपने ये फरमाई, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और दूसरी हदीस जो वाशरत का अजीम संग मील है, वो फरमाया, अहिब ली अखी कमा तुहिब ली नफ्सी वकरह ली अखी कमा तकरह ली नफ्सी, जो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते, और वही बात बुरी समझो जो अपने लिए बुरी समझते। तुम्हारे पास, तुम्हें अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ जो बर्ताव करे और उस बर्ताव करने के नतीजे में तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, वो बर्ताव तुम दूसरे के साथ कैसे गवारा कर लेते हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे लतीफ़ा मशहूर है कि एक साहब वो अपने दोस्त से कहा करते थे कि भाई जब हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या खिलाओगे, और जब तुम हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे। जब हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या खिलाओगे, और जब तुम हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे। तो सारा इस्तेकाक हमारा है, दूसरे का कुछ भी नहीं। تو احب الاخی کا ما تحب لنفسی، اپنے اپنے لیے وہی پسند کرو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے. جو جملہ تم دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر وہ کوئی دوسرا جملہ تمہارے بارے وہی بات کہے، دل پہ چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر لگے گی تو اس کے دل کے چوٹ کا بھی خیال کرو کہ اس کو اگر یہ جملہ پہنچے گا وہ میرے بارے میں، تو وہ اس کے بارے میں یہ جملہ کہوں گا تو کیا چوٹ لگے گی. تو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ دو زبردست اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو ساری معاشرت کو سیدھا اور پاک صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے لیے کافی، اگر انسان اس بات کا خیال کرے. تو ہم بحثت مسلمان، یہ جو زندگی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ بے پرواہی کے ساتھ جس طرح چاہیے گزارتی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ سرمایہ ہے. اگر اس میں ہر وقت یہ تصور دل میں پیدا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر وقت پتا ہو کہ میں ایک سفر پر آیا ہوا ہوں، اللہ نے کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو میرا کوئی کام، میرا کوئی قدم، میرا کوئی عمل اس کی رضا کے خلاف، یہ مراقبہ ہے جو انسان کو ہر وقت کرے. اور فرمایا گیا کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا مراقبہ کرو. مراقبہ کیا معنی یہ کہ اس کا دھیان ہر وقت دل میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، تو وہاں امریکہ میں جو مشہور علاقہ ہے ہیوسٹن، تو وہاں اس کے قریب وہ خلائی جہازوں کا مرکز ہے، ناسا کہلاتا ہے، جہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں، اور سارا کنٹرول روم وہاں پر موجود ہے خلا کے اندر، جو کچھ اتنا حساس ہے. اس وقت ہم گئے، یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے، تو پتہ نہیں اب کیا حال ہے، لیکن جب ہم گئے تو نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی تلاشی، اور جو گائیڈ ہے ہمیں اٹھا کر سیدھا کنٹرول روم کے کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. نہ کوئی پولیس تھی ساتھ میں، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی تلاشی لینے والا تھا. میں حیران ہوا، لیکن اتنی بات تھی کہ جہاں ہم داخل ہو رہے تھے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا بڑے جلی قلم سے، یو آر واچ، کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے. اب جو بھی آدمی جاتا اور وہ بورڈ پڑھتا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک دم سے ٹھنڈک جاتا تھا کہ اب میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں. مطلب یہ کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آدمی کو، تو میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ کہیں پکڑا جاؤں. تو مجھے سبق یہ ملا کہ یار، انہوں نے تو یہاں پر یہ لگا دیا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی، تمہیں دیکھا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، قرآن کہتا ہے ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور انسان کے دل میں سما جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ہر حمل کا جواب بھی مجھے وہاں جا کر دینا ہے، یا مجھے جنت ملے گی یا جہنم کی آگ میں جاؤں گا، تو پھر انسان کے قدم ٹھٹک جاتے ہیں، اور اس ٹھٹکنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اسی ٹھٹکنے کا نام تقویٰ ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو اور میرے لیے گناہ کار جہنم کا سبب بن جائے. تو بس یہ قرآن سارا بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، کیا معنی تقویٰ کے؟ کہ یہ خلش دل میں پیدا کر لو، یہ مراقبہ دل میں پیدا کر لو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے اپنے ہر کام کا جواب دینا، دوسروں کے ساتھ میں بھی جب میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بیوی سے تعلقات، بیوی سے تم معاملے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ میاں بیوی کے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ خلوت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس لذت لینے کے لیے جا رہے ہو تو اس سے پہلے بھی اللہ کہتے، پہلے اللہ میاں سے کہہ دو اللہم انی، اللہم کیا ہے دعا کبھی پڑھی یار؟
جنب شیطان
ہمارا رکھتا. ٹھیک ہے، اس وقت جاتے میں بھی کہتے ہیں اللہ میاں کو یاد کرو پہلے پھر جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کا خیال، اس کی خشیت، اس کی موجودگی کا احساس، یہ ہے تقویٰ. اور ہر مسلمان اس کا مکلف ہے قرآن کریم کے نص کی روح، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، لیکن صرف علم ہی لے جائے گا اس کو جنت میں جب تک کہ اس کے اندر یہ تقویٰ موجود نہ ہو. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اپنا دھیان عطا فرمائے، اپنا دھیان عطا فرمائے. یہ ذکر اس کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دھیان دل میں پیدا ہو. یہ سبحان اللہ الحمد للہ تسبیحات کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ ذکر دل میں پیوست ہو جائے، اللہ کی یاد دل میں پیوست ہو جائے. بندہ جو کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے. تو بھائی، اگر آج کی محفل میں ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ باری تعالیٰ کی موجودگی کا، اس کے دیکھنے کا احساس کریں گے، اور صرف عبادات ہی میں نہیں کہ جب مسجد میں ہے تو تقویٰ ہے، اور بازار میں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے، دوست و احباب کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے. ارے تقویٰ ہر جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہر جگہ کی ہدایات دی. تو میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں جو بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ عبادات اپنے حد تک، بساط کے حد تک ادا کرتے ہیں، لیکن معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں، اس کے اندر ہمیں خاصی کمی اپنے اندر نظر آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کمی کو دور فرما دے. ماشاءاللہ یہ تعمیر، یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ کے نیک بندوں نے اپنے مالی اور جانی خدمات پیش کر کے اس مسجد کو یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اس مسجد کی تعمیر کے بعد اس تجویز مسجد کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا پیغام دنیا تک پہنچانے سے. اور میں ہر جگہ جہاں مسجد ہوتی ہے تو یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اہل مسجد کا یہ ایک کام ہونا چاہیے کہ اپنے محلے کے اندر جو لوگ کے نماز میں نہیں آتے، ان کی خدمت میں جا کر محبت سے، پیار سے ان کو نماز کے بعد بات کی تلقین کریں، ان کو یہاں آنے کی دعوت دیں، ان کے اندر نماز با جماعت کی جو تاکید اور اہمیت ہے وہ دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم خود تو پڑھ لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم محبت کے ساتھ، پیار سے ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں. الحمدللہ تبلیغ جماعت کا جو کام ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مؤثر اور بڑا مفید ہوتا ہے، تو اس کے اندر حصہ لیا کریں، اور اس طرح گشت بھی ہوا کریں، اور اس طرح لوگوں کو دعوت بھی دی جائے. اسی سے انشاءاللہ مسجد آباد ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آباد فرمائے اور ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
مدرسہ بھی قائم ہے
ماشاءاللہ, مدرسہ بھی قائم ہے یہاں پر. لہذا آبادی کے لوگوں کا یہ ایک فریضہ ہے دینی کہ اپنے بچوں کو جب تک وہ قرآن کریم نہ پڑھ لیں کسی اور کام میں نہ لگائیں, کسی اور کام میں اس وقت تک نہ لگائیں جب تک کہ قرآن کریم کی تعلیم وہ حاصل نہ کر لیں. الحمدللہ تعلیم کا انتظام ہے یہاں پر, اسے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کے اندر تعاون کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. www.darsquran.com